صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، اسلامی منشور. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے اس میں خدا کے ساتھ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین تو اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. منتظمین محفل، تمام عاشقان رسول اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، علماء، ذاکر، شعرا، سجادہ نشین، بلکہ سجادہ نشین چھوٹا لفظ ہے، بلکہ ان کو کہا جائے سفیران اسلام. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان تمام عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشن ظہور نور اول مبارک. میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی مولوی نہیں، بٹ ہاں میں ایک ریسرچر ہوں، اور میں آپ کو آج ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں. اور یہ جو شعر ہے، اس کا سرکار کی زبان میں اگر مخفف جانا جائے تو سامنے آتا ہے حسین منی وانا من الحسین. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. پیغام آپ تمام لوگوں کو یہ ہے، تکفیریت کی اس یلغار میں، جیسا کہ ابھی ظفر بھائی بتا رہے تھے، تکفیریت کے خلاف نعرہ، یہی کل ایمان ہے. تکفیریت کے خلاف اگر آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ مومنین، وہ عاشقان رسول، جس نے اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں حضرت امام حسین کے لیے ایام ادا کیا ہے، اس پر لازم ہو گیا کہ وہ اب اس پورے مہینے میلاد محمد مصطفیٰ بھی کرے. ذکر حسین آدھا ایمان ہے، آدھے ایمان کے کوئی ثواب نہیں. گھر گھر میں درود کی محفلوں کو اجاگر کرو اور اس فرش عزا کو مکمل کرو، کیونکہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. تو جہاں سرکار ختم نبوت، وہیں سرکار مولا حسین. بہت نازک وقت ہے، جذباتی تو میں بہت ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت جذبات کا ہے ہی نہیں. جذبات دکھاتے ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ، اور دماغ سے احساس دکھاتے ہیں ریاست کے لیے درودیوں کے ہمراہ. یہ جنگ درودی ورسز بارودی جنگ تھی، یہ جنگ درودی ورسز بارودی جنگ ہے، اور یہ جنگ قیامت تک درودی ورسز بارودی رہے گی. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ درودی چہرے یہاں موجود ہیں. جو سیاسی آ نہیں سکے ان کو یہی کہیں گے تمہیں تو جو لینا ہے امریکہ سے لینا ہے. کبھی اس در پہ آ کے دیکھتے تخت خود چل کے گھر پہ آتا. جن کے قدموں میں تم جا کے گرے ہو وہاں سے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنی. نہ تم درودی محفلوں میں آتے ہو, ہاں تم آتے ہو, امام بارگاہوں میں بھی آتے ہو, مجالس میں بھی آتے ہو, اور اس کا نشانی یہ ہے کہ الیکشن سے ٹھیک ایک سال پہلے آتے ہو. اس سے قبل نہ جنازوں پہ آتے ہو نہ ہی کہیں نظر آتے ہو. بہرحال میں آج آپ کو جو تحفہ دینے جا رہا ہوں وہ بہت سیدھا اور سادہ سا ہے. سورہ آل عمران اس کی بیس ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں یہ جو عربی ہے نا, یہ قرآن کی جو قرآن عربی میں ہے, آپ عربی پڑھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اب عربی میں یوں آیا کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر صرف جزیرہ عرب میں ہی آئے, نہ کوئی چائنا میں آیا نہ برازیل میں آیا, ادھر ہی کیوں آیا؟ اس لیے کہ ضرورت جہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہیں آیا جاتا ہے. تو ترجمہ ہے سورہ آل عمران کا, میرے محبوب آپ کہہ دیجئے. اچھا یہ قرآن ہے, یہ خود معجزہ ہے, اللہ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ کی سوچ جس کتاب میں آ گئی اس کتاب کا نام ہے قرآن. میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو, تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ دعویٰ تمہارے لیے اس وقت تک سچا نہیں ہے جب تک تم سردار کی سرکار دو عالم کی اطاعت اور اتباع نہ کرو. اطاعت کیا ہے؟ میں نے کلمہ پڑھا, رسول نے کہا کلمہ پڑھو, میں نے کلمہ پڑھا, میں اس دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا. اتباع کیا ہے؟ کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہ کرو, اور اگر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کو کرتے ہوئے دیکھو اور وہ کرتے چلے جاؤ. یہ اتباع, اتباع رسول در حقیقت درودیوں کی پہچان ہے. یہ اتباع اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں تو پھر کربلا اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. سرکار مولا حسین کا یہ قول کہ میں دین کے, اپنے نانا کے دین کی اور اتباع رسول کی تحفظ کے لیے یہاں کربلا آیا ہوں, اور انشاءاللہ میں تحفظ اور دفاع کروں گا, تو اس اتباع رسول کی ضرورت تا قیامت تک ہے. کیونکہ وہ جو اسلام کو وحشت کی علامت بناتے چلے جا رہے ہیں, یہ درودی اسلام کے حقیقی شکل کو سامنے لاتے چلے جا رہے ہیں. اب وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب میں جو آپ کے سامنے آج ریسرچ پیش کر رہا ہوں, یہ پچھلے سال میں نے کمپلیٹ کی نیسا میں ہیوسٹن, کیونکہ جب میں وہاں تھا اور یہ لفظ میں نے ادا کیا تو اس نے مجھے کہا کہ فیصل آپ بھی ذرا یہ تو بتاؤ عالمین کسے کہتے ہیں, تو میرے پاس تو جواب نہیں تھا. میں تو عالم کو سمجھتا ہوں, یہ دنیا عالم ہے, آپ سمجھتے ہیں کراچی عالم ہے, یہاں رہنے والے سمجھتے ہیں یہ نمائش عالم ہے, شاید یہ اسٹیج والے سمجھتے ہوں گے یہ اسٹیج عالم ہے. نہ, عالمین, عالمین کو دیکھنے کے لیے جب ناسا کے اندر لے کے گیا تو اس نے ایک, یہ میں نے آپ کو شاید پچھلے سال بھی بتایا تھا, اور میں وہاں سے 6 ریسرچ کمپلیٹ کر کے آیا تھا, 2 میں آپ کو دے چکا, 4 میں آپ کو دوں گا, کیونکہ 4 کو کمپلیٹ کرنے اگلے سال پھر میں وہاں پہ جا رہا ہوں اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کر کے, اگلے سال انشاءاللہ تحفہ دیں گے. تو ایک پردہ تھا, پردے پہ ذرات تھے, کروڑوں ذرات تھے, کروڑوں ذرات تھے, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا, اس کے اوپر ایک گول دائرہ تھا. اس نے پوچھ بولا پہچانو یہ کون ہے؟ میں نے ایک ذرے کے اوپر دائرہ ہے, کہتا یہ جو ذرے پہ دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں دنیا. اور جو کروڑوں ذرے تھے اس کو کہتے ہیں عالمین، کائنات۔ تھوڑی دیر کے لیے واقعی میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ نہ میں نے کبھی یہ جانا تھا، نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ ہماری ریسرچ تو سموسے کے وزن پہ اور سیب پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم تو پتہ نہیں عجیب ہی قسم کے لوگ۔ اس ناسا کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر نے مجھے اپنا مہمان بنایا، اور اس کے وہ تاریخی لفظ آج میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ آپتی صاحب، قرآن پڑھا تم نے ہے، سمجھا ہم نے ہے، احادیث نبوی تم سناتے ہو، اس پہ عمل ہم کرتے ہیں، نہج البلاغہ کا تم نے نام سنا ہوگا، 31 زبانوں میں ترجمہ ہماری لائبریری میں پڑھا ہے، تو یہ آپ جو رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، آئے آپ کو ایک ریسرچ دکھاتے ہیں۔ اس ریسرچ کو 9/11 کے بعد، فوراً بعد تمام ویب سائٹ سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال جب تک تھیں اور جو امریکہ میں موجود لوگ تھے اور جو اس ادارے سے منسلک تھے، انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے خلا میں وہ دیکھا، ہم نے خلا میں 1967 سے لے کے آج تک وہ دیکھا کہ اگر ہم اس کو اگر تشت ازبام کر دیں، یہ پوری دنیا محمد مصطفیٰ کی غلام بن جائے۔ میں نے اس سے پوچھا ہمیں بھی بتا دیں، وہ مجھے ایک کمرے میں لے کے گئے، وہاں میں نے کچھ جار کے اندر ٹکڑے دیکھے، کسی دھات کے ٹکڑے، میں بڑا پریشان ہوا یہ کیا ہے۔ بہرحال وہ میں اب آپ کے آگے آ کے بتاتا ہوں، لیکن بتانا صرف یہ کہ ہماری جنگ تین لوگوں سے، ایک وہ جو کہتے ہیں رسول ہم جیسے، ایک وہ جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ نبوت بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، اور ان کی اولادیں آج تک کہہ رہی ہیں کہ صرف پیغام لائے تھے، میسنجر تھے، اللہ کے میسنجر تھے، یہ ریسرچ ہے ان کو ہدیہ۔ اور اس ریسرچ کی ابتدا یہ ہے کہ 1890 میں دوربین کے ذریعے، جب نئی نئی اس وقت بنی تھی، دنیا سے سب سے قریب ترین سیارے چاند کا مشاہدہ کیا گیا۔ دنیا کے سب سے قریب ترین چاند کا مشاہدہ کیا گیا۔ ریسرچ کا آغاز تھا ایک کتاب، سب سے پہلے قرآن، قرآن کی سورہ قمر۔ یہ ابتدائیہ بتاتا جا رہا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ ہدیہ کر کے جاؤں گا، تاکہ شان رسالت کیا ہے، نعرے نہیں ہیں، یہ ہے جس کو آپ نے آگے تک پہنچانا ہے۔ سورہ قمر، اس کا ترجمہ، اس کے ساتھ جو دوسرا پیرا تھا، اس کے اندر تھی ایک کتاب جس کا نام ہے اصول کافی، علامہ کیلونی، آیت اللہ علامہ کیلونی کی وہ تفاسیر کی ترجمہ شدہ نقول، جو آج سے 720 ہجری میں شائع کی گئی، آج سے 700 سال قبل۔ اچھا، اس وقت نہ دوربین تھی، نہ کسی کی سوچ تھی، نہ جہاز تھا، نہ جہاز کا تصور تھا، نہ فون تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ مائک تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا۔ اس کتاب کے ساتھ ہی ایک اور کتاب نتھی تھی جس کا نام تھا میزان الحکمت، تیسری کتاب اس کے ساتھ موجود تھی جس کا نام تھا تفسیر در منصور، چوتھی کتاب تھی تفسیر کبیر، اور پانچویں کتاب تھی تفسیر ابن اسیر۔ ان پانچ کتابوں کو، مجموعوں کو جمع کیا ہوا تھا، قرآن تھا، قرآن کی آیت سورہ بقر تھی، اور ان کتابوں کے اوپر جو ایک ہیڈ لائن تھی وہ تھی شق القمر وبشارتہ۔ بھائی میں تو جاہل ہوں، آپ بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. جب جب زمانہ جاہلیت کے لوگ ہم سے زیادہ قابل تھے, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. جب جب کوئی رسالت کا دعویٰ کیا کرتا تھا, جاہل کھڑے ہو کے بولتے تھے کوئی معجزہ تو دکھاؤ, کوئی معجزہ تو دکھاؤ. اور پھر معجزہ دکھاتے آئے تمام انبیاء. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے ان کو میں بتاؤں, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1628 مقام قبا, صحابی رسول سعد بن خوز حسیمہ, کنواں تھا نمکین پانی تھا, کہا جی یہ پانی سے مستفید نہیں ہو سکتے. سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن ڈالا, پانی میٹھا ہو گیا, زمین سیراب ہو گئی. آج تک کنواں موجود ہے, کنویں کا پانی آج بھی میٹھا ہے شہد کی طرح. تو جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ان کے آگے گلاس پانی رکھ کے بولو ذرا تھوک کے اس کو تو میٹھا کر دو. یہ تھی بدوؤں کے لیے. اب ان سے بھی ایک بڑی قسم تھی جس کا نام تھا ابو جہل. وہ کہتا ہے جی معجزہ تو دکھائیے. تو یہ جو میں آیت بتا رہا ہوں اور یہ جو تفسیریں بتا رہا ہوں, یہ جو کتاب بتا رہا ہوں, تمام میں یہ تفسیریں موجود ہیں جو خود ناسا نے جمع کر رکھی ہیں کہ شک القمر ہو ہوا بے اشارت ہی. سرکار نے چمکتے ہوئے چودھویں کی چاند کی طرف صرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, پھر اشارہ کیا اور چاند پھر ایک ساتھ جمع ہو گیا. اب یہ بات میں اگر ان کو بتاؤں, اگر یہ بات میں ان کو بتاؤں, اگر میں یہ بات اسلام کے ٹھیکیداروں کو بتاؤں تو وہ کہیں گے ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر میں جا کے یہ انگریزوں کو بتاؤں تو وہ تو مانیں گے ہی نہیں. لیکن ریسرچ یہ دینی ہے اور ریسرچ کی ابتدا ہے یہ تاریخ ہے مئی کی 1890 میں خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا کہ چاند کے اندر ایک لکیر ہے. اس کے بعد آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چاند پہ جاتے ہیں, یہ خلا میں جاتے ہیں, یہ کوئی تحقیقات کرتے ہیں, نہیں. یہ تمام احادیث نبوی کو اور رسول کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک پلاننگ تشکیل دی گئی. اپالو 10 مئی 1 1969 خلائی مشن پہ سیارہ چاند پہ بھیجا گیا. سنا ہے نا آپ نے کہ چاند پہ سب سے پہلا قدم کس نے رکھا؟ کس نے؟ نیل آرمسٹرانگ. یہ تھا وہ مشن. آپ کہتے ہو نا کہ وہ مسلمان ہو گیا, کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا صاحب ایمان؟ وہی میں بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اذان کی آواز آئی تھی, غلط. جو حقیقت ہے وہ آج میں آپ کے سامنے کھول لوں. 10 سال تک اس چیز کے اوپر تربیت کی گئی کہ مسلمانوں کے رسول نے کفار کو اپنا اعجاز دکھانے کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے یار یہ بھی کبھی ممکن ہے کہ خلا میں کوئی سیارہ دو ٹکڑے ہو جائے اور جمع ہو جائے؟ تو چلو چلو مسلمانوں کو, بڑھتے ہوئے اسلام کو, اس کی تعلیمات کو رد کرنے کے لیے ایک مشن روانہ کرتے. اور مشن کے لیے اس وقت مختص کیے گئے $1,000 ارب 1969 میں. بہرحال وہ گئے, انہوں نے چاند پہ انہوں نے قدم رکھا اور عین اس جگہ اترے جہاں وہ لکیر دوربین سے نظر آئی تھی. طیارے میں چونکہ خلائی سیارہ پہلی بار گیا تھا, اس لیے چاند پہ اس نے اس لکیر کا تعاقب کیا اور 14 مئی 1969 تک یہ چاند پہ رہا. پوری طاقت اور انرجی جو لے کے گئے تھے اس کو صرف کرنے کے بعد یہ اس لکیر کا 14 کلومیٹر تک تعقب کر پائے کہ 14 کلومیٹر تک یہ لکیر موجود ہے. یہ مشن واپس آیا, نیل آرمسٹرانگ جو ہے جب اس کو اور اس کی ٹیم کو تربیت دی جا رہی تھی جس کے ٹیم کے ممبران تھے, کمانڈ ماڈل جو تھا وہ مائیکل کلوجن تھا, پائلٹ ایڈون جونیئر تھا اور خود کمانڈر تھا نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ نے 3 مہینے اس چیز کے اوپر تربیت, اس کو پتا تھا کہ دی جا رہی ہے کہ اس لکیر کو دیکھ رہا ہے کہ آیا چاند میں کوئی 2 ٹکڑے ہے بھی یا نہیں. پھر اس کے ٹھیک 4 مہینے بعد اگست اور ستمبر میں ایک اور مشن روانہ کیا گیا پوری توانائی کے ساتھ, جس کا نام تھا اپولو 11. وہ چاند پہ اس لکیر کا اس نے پیچھا کیا اور 4,320 مائل ڈائیمیٹر اس نے ٹریولنگ کی. وہ جہاں سے چلا تھا جب آخری نقطے پہ آیا تو لکیر ہر طرف موجود تھی, وہ نیچے آیا. نیچے آنے کے بعد ناسا سے مارک ڈیوڈ کلیرک نے واقعی ایک حقیقی ریسرچ کو اوبٹین کیا اور عوام کے سامنے لایا کہ 1400 سال قبل ایک ہی دعویٰ ہے پوری دنیا میں, مسلمانوں کے آخری رسول, رسول کائنات, محسن انسانیت, واحد شخصیت ہے دنیا میں جو واقعی رحمت للعالمین ہے. اگر انسان ہوتا تو صرف زمین پہ کرامات دکھاتا, رحمت للعالمین ہے تو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور ایسے کیے کہ جب وہ واپس ملے تو نہ ہی زمین ادھر کم تھی نہ ادھر کم تھی. نیل آرمسٹرانگ اس کے بعد مسلمان ہوئے. یورپ میں اور امریکہ میں اسلام اس سے پھیلا ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے یہ کام میرا ہے مسلمانوں کو ریسرچز لا لا کے دینے کا. ہم ہائے ہائے واہ واہ قومیں سنے سنائی بنے ہوئے, لیکن ہم نے حقیقتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. آؤ دنیا والو, تمہیں چیلنج ہے, تم جس نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا ہے میرے سرکار کے بعد, کیا تم لوگ ان سے اتنا نہیں پوچھ سکتے تھے کہ میرے نبی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اگر تیرے میں کوئی رسالت کی امنگ ہے تو یہ پتھر کے ہی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. ختم تھی نہ رسالت کا کوئی دعویٰ ہوا, اور جو ہوئے وہ جھوٹے ہوئے, کیونکہ وہ جھوٹے اس لیے تھے کہ اگر رسول آتا تو کتاب بھی لانی پڑتی جو کم سے کم قرآن جیسی تو ہوتی. رسول تو بہت آ جاتے نعوذ باللہ, لیکن کتاب کہاں سے آتی؟ اور اس کتاب کی قرآن کے اندر سورہ قمر میں اس کی نشاندہی, تو بتانا یہ ہے کہ یہ ریسرچز جو ہیں یہ آپ اسے کر رہے ہیں. آپ صرف عربی پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کہہ دیتے ہیں, وہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں یہ کہا تو کیوں کہا, اس کی وجہ کیا ہے. یہاں تک کہ 6,000 سے زیادہ ریسرچز اس کے اندر اپوائنٹ ہوئے. انشاءاللہ تعالی اگلی ایک ریسرچ اگلے سال آپ کو ضرور دوں گا. تو اتباع رسول اہم ترین ہو گیا. آپ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہ بالکل ایک اصول بن گیا اور وہی ہونا ہے اور وہی ہو رہا ہے. 10 محرم 61 ہجری کو اس اتباع رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے مولا امام حسین کیا. اب کون کائنات, کائنات کا محسن سرکار دو عالم, کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے. سرکار کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے مورے میرا نور کو خلق کیا. تو اب جہاں سرکار کی نالائن کے نیچے جتنی یہ کائنات ہے یہ خاک ہے سرکار کے نالائن کے صدقے میں. اور جس در سے میں نے علم لیا اس کے لیے سرکار نے کہا ایک اللہ مولا, میں مولا اور من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہی صورتحال ہے کہ اسلام کو بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے خارجیت کا فتنہ بنایا گیا اور اس کو ابھارا گیا. یہی خارجیت کا فتنہ شام میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, یمن میں بھی ہے, الجزائر میں بھی ہے, نائجیریا میں بھی ہے, یمن میں بھی ہے, صومالیہ میں بھی ہے, لبنان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو آپ کان کھول کے آج سن لیں. میں آپ کو وہ آنے والا خطرہ بتا رہا ہوں جس کو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے گا. پاکستان میں یہ طے ہو چکا, پاکستان میں یہ طے ہو چکا کہ یہاں پر 2018 میں دو جنگیں لڑی جائیں گی. پہلی جنگ لڑی جائے گی پارلیمنٹ میں, دو تہائی اکثریت کے ساتھ طالبان شریعت کو لاگو کر کے. یہ تکفیریوں کا سیاستدان کے لبادے میں آنا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ اور اگر یہی راستہ کوئی اپناتا ہے تو اس رستے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کیونکہ عوامی امنگوں کی ترجمان پارلیمنٹ, اس کے اندر موجود آئین, اس میں ترمیم کر کے آپ کے اوپر وہ طالبان شریعت نافذ کر دی جائے گی. نامعلوم شریعت محمدی نہیں, نامعلوم شریعت جو نافذ کی گئی شام میں, عراق میں, لیبیا میں, تیونس میں, الجزائر میں, نائجیریا میں, افغانستان میں اور پاکستان میں. اس کو نافذ کرنے کے لیے لوگ دھڑ دھڑ تقریریں کر کے اعلان کر رہے ہیں اور آپ خواب غفلت کا شکار ہیں. تو میں آپ کو پچھلے 9 سال سے یہی بتاتا چلتا آیا ہوں کہ 2017 مکافات عمل کا سال ہے. مکافات عمل کہتے اس کو ہیں کہ آپ آپس میں لڑ لڑ کے مرے جاؤ اور وہ آپ کے اوپر مسلط ہو کر آپ کے اوپر شریعت نافذ کر کے آپ سے ہر وہ حق چھین لیں گے جو درود کے لیے چلے یا حسین کے لیے چلے. تو جب جہاں جہاں بارودی آئے گا, بارودیوں تم بھی سن لو, ہم تو سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھے تھے, تم نے پارلیمنٹ میں جس جنگ لڑنے کا آغاز کیا ہے, آؤ تم سے وعدہ کرتے, ہم تو آئے اسی دن کے لیے ہیں. تم جس جس میدان میں جنگ لڑو گے ہم ہر ہر میدان میں تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. جب جب تم نے دلیل سے جنگ لڑی, ہم نے دلیل سے جنگ لڑی, تم سیاسی میدان میں بارودی بن کے آؤ, میں درودیوں کے ساتھ درودی بن کے لڑوں گا. پہلی جنگ ہے پارلیمنٹ میں, الیکشن یا تو 2017 میں منعقد کرائے جائیں گے یا جنوری 2018 میں. پہلے یہ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ پہ غلبہ حاصل کریں گے اکثریت کا اور وہاں سے ترمیم کر دیں گے, جس طرح تم پر ایک پلان مسلط کیا گیا, نیشنل ایکشن پلان. کیا تاریخ گواہی ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا اس کی حمایت نہ کرنا, آپ صرف 21ویں ترمیم کی حمایت کرو جو ملٹری کوڈ تھی, لیکن آپ لوگ خاموش رہے کیونکہ آپ کو آپ تو لیڈر بناتے ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں تو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے دیر تک ہنستا رہتا ہوں کہ یہ اس عوام کو لیڈر تھوڑی چاہیے, اس کو تو قربانی کا ایک بکرا چاہیے. ووٹ دے کے مزے کرانے انہوں نے سیاستدانوں کو اور تلوار کے نیچے گردن دی ہے میری. جنگ لڑوں میں آپ سب کی اور حفاظت میں کروں اپنی خود. تو اپنے آپ کو بدلو ورنہ یہ مکافات عمل آ گیا. اور اگر یہ جیت گئے تو شریعت نافذ کریں گے, اور اگر یہ ہار گئے تو اس دن یہ بندوق اٹھائیں گے اور تمہاری ریاستی فوج اور تم پر حملہ کریں گے. یہ لکھ لو آج, ہم نے جو جو کہا الحمدللہ وہ صحیح نکلا, اس کی وجہ ایک طویل ریسرچ تھی. اور یہی ہونے جائے گا پاکستان میں. دو راستے ہمارے پاس, یا تو جانوروں کی طرح بے غیرتی سے مر جائیں, ان کی غلامی کریں, یا سر دیں یا غیرت دیں, یا پھر عزت سے 73 کے آئین کا مکمل تحفظ کر کے ان کو شکست دیں اور ریاست کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے تکفیریت کو سب سے پہلی شکست اس مملکت میں دیں. یہ تو ایجنٹ ہے, یہ تو جمہوریت کو ختم کرنا چاہتا ہے. کون سا جمہوری سلطان تمہارے جنازوں پہ آیا ہے؟ آؤ اور آج بتاؤ, کس نے شہدا کے لواحقین کو جمہوری نے آ کر کبھی پوچھا ہے کہ کیا ہو تم, تمہارے پیچھے کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ جس لاشے پہ ان کا جھنڈا چڑھا دو وہاں وزیر اعلیٰ کھڑا ہو جاتا ہے, جس لاشے پہ درودیوں کا کوئی پرچم لہرا رہا ہو وہاں یہ کہتے ہیں ہم مذہبی نہیں ہیں, ہم مذہبی ہیں. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس سنت رسول کے مطابق کہ ہم ان دہشت گردوں کے سامنے کھڑے نہیں ہیں. تو آج یہ فیصلہ کرنے آیا ہوں. تاریخ میں پہلی بار آج یہ فیصلہ پکڑا میں نے اپنے ہاتھ میں. ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہر اس سیاسی جماعت کا ساتھ دیں گے جس میں درودی ہوں گے. اگر کوئی تکفیری موجود ہوا تو اس جماعت کو بیرہ عرب پہ کر دیں گے اور نکل کے خانقاہوں سے عطا کر رسم شبیری. آج آپ تمام عاشقان رسول کی جانب سے اس بر صغیر میں اسلام پھیلانے والوں کے اولاد آل سے اس میں باؤنڈ کر رہا ہوں کہ اب آپ نے آگے آئے اور ہماری قیادت کریں. یہ اسلام اولیاء کے کردار سے پھیلا. نہ یا کوئی عربی جانتا تھا نہ یا فارسی جانتا تھا, لیکن یہاں پر اولیاء اکرام آئے.
آپ کے ساتھ حاضر ہیں, حاضر ہیں, حاضر ہیں مولا حسین کو حاضر و ناظر جان کر. لبیک یا حسین, 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 لبائی یا حسین, لبائی, لبائی, لبائی.
یہ میری باتوں کو آپ توجہ دیں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کا دن اسی مناسبت سے بنتا ہے کہ تکفیریت کے خلاف جنگ کا اعلان یہیں سے کریں. لیکن آپ لوگوں کو ایک وعدہ کرنا ہوگا, خبردار اسلحہ نہیں اٹھانا. جو اسلحہ اٹھائے گا وہ یزیدی لشکر میں ہوگا. اسلحہ اس دن اٹھانا ہے جس دن ریاست حکم دے اسلحہ اٹھانے کا. اور مجھ پہ یہ یقین کرو, میں فیصل رضا آپ کی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں وہ وقت ضرور آئے گا جب ریاست آپ سے کہے گی اٹھاؤ اسلحہ اور مثل جنگ 65 اٹھو ہمارے ساتھ اور اس ملک کا دفاع کرو اور ان خارجیوں سے لڑو. اتحاد ایک طرف ہوں گی درودی فورسز, یہ 1-to-1 مقابلہ ہوگا. ایک طرف ہوں گی درودی فورسز اور ایک طرف ہوں گی بارودی فورسز. ایک طرف ہوں گے درود و سلام کے یہ چہرے اور وہ چہرے جو ساری زندگی تکفیریت کے خلاف لڑے, اور ایک طرف ہوں گے وہ جو طالبان کی حمایتی چاہے میڈیا میں ہو چاہے کسی طرف بھی ہو, جو ساری زندگی طالبان کے حملوں کو ہم پر ڈرون حملوں کا رد عمل بتاتے رہے. ان کو اے پی ایس کے سانے کے بعد پھر یہ جنگلی نظر آئے. 15 سال انہوں نے ہمارے سینوں پہ مونگ دلی ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تکفیریوں, تم کسی بھی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم اٹھا لو, میں تم سے یہ آج قسم کھا کے کہتا ہوں ملک کے گوشے گوشے میں جہاں تک پاکستان ہے فیصل رضا آبادی اپنے درودی قائدین کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرے گا.
حسینیت, 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 یزیدیت, پاکستان, پاکستان, تکفیریت, تکفیریت.
یہاں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں, یہاں تمام مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں. تکفیریت کوئی کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اتباع رسول کے جو فرما بردار ہیں وہ درودی ہیں, انسانیت کا پرچار کرنے والے درودی ہیں, پاکستان کی نظریاتی حدود سے محبت کرنے والے درودی ہیں, قائد اعظم سے عقیدہ رکھنے والے درودی ہیں, لیاقت علی خان کے چانے والے درودی ہیں, فاطمہ جنہ کے بہادر بیٹے درودی ہیں, بے نظیر بھٹو کے سپاہی درودی ہیں, طاہر القادری کے جانسار درودی ہیں, عارف حسین حسینی کے جانسار باس درودی ہیں. سیاسیوں, 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 تمہیں چیلنج ہے. جب تک تم اپنی صفوں سے وہ جماعتیں جو اینٹی تکفیری سوچ کی حامل ہیں ان سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہم ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم تمام اینٹی تکفیری جماعتیں اتحاد بن کے آئیں تو جاؤ، ہم بھی الیکشن کے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ جو ووٹ ڈالنے نہ نکلا وہ ابن زیاد کے لشکر کا سپاہی ہوگا۔ لیکن شرط ایک ہے کہ تکفیریت کو اپنی صفوں سے باہر نکالو، اپنی جماعتوں کو پاک کرو۔ تم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مقابلہ پھر ہم خود کریں گے اور تمہیں یہ مقابلہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ جیسے پاکستان بنایا تھا ویسے ہی پاکستان بچائیں گے۔ دوسرا سب سے اہم نقطہ، اور اس کے بعد دو نقطے اور ہیں پھر تقریر تمام کر رہا ہوں۔ یہ آپ بزرگوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس بابرکت دن کی قسم ہے، پاکستان میں فوج کی موجودگی کے بغیر کسی مردم شماری کو نہیں ماننا۔ پاکستان میں موجود 1,75,00,000 افغان طالبان کو پاکستانی بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جو مدرسوں میں تکفیری بیٹھے ہیں ان کو رجسٹر کر کے ووٹ دینے کی طاقت کا اہل بنایا جا رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، افغانستان نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جنی کا بنا جنا کا بنایا ہوا ملک ہے، شیخ فلاں بن فلاں بن فلاں بن نامعلوم کا نہیں ہے۔ باقی قید میں پہلی بار جا کے سجدہ ادا کیا اور پہلی بار قید کے اندر فخر محسوس کیا کہ یا غازی عباس، یا پنجتن پاک، تیرے بدترین دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن سمجھا۔ ہم نے بھی بولا ٹھیک، اس بار تمہیں دکھاتے ہیں کہ درودی کیا ہوتے ہیں۔ دوسری، مردم شماری ہم مانیں گے اگر فوج کی نگرانی میں ہو، لیکن مردم شماری کا بہترین وقت یہ ہے کہ عدالت زیادہ ہوشیاری نہ کرے، انصاف تو دیتے نہیں ہو، مردم شماری کی فکر لگ گئی۔ اس عدالت کو مردم شماری سے کیا مسئلہ ہے جو اتنا انٹرسٹ ہے؟ یہ وہی نسل ہے جو دجال افتخار چودھری کے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ 2013 میں اس نے پاکستانی قوم کو 5 ٹکڑوں میں بانٹا، کسی کو پٹھان کیا، کسی کو پنجابی کیا، کسی کو بلوچ کیا، کسی کو سندھی کیا۔ اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ افغانیوں کو ہم پر مسلط کر کے ہمارے لیے پاکستان کو فلسطین بنا دے۔ مردم شماری صرف فوج کی نگرانی میں ہوگی جس پہ ہمیں اعتبار ہے۔ نمبر تین، شام اور آخری جملہ اس کے بعد ختم۔ شام اور عراق میں اگر آپ غور سے دیکھیں، جب نسل ایک ہے، جب روپ ایک ہے، جب کردار ایک ہے، جب سوچ ایک ہے، جب سوچ بنانے والا بھی ایک ہی ہے، اس سوچ کی حاکمیت کو پاکستان میں بھی محسوس کیا جاتا ہے تو طریقہ واردات بھی ایک ہے۔ نو سال کام کیا ہے میں نے شیعہ سنی اتحاد پہ، اور میں نے ایک نئی سوچ کو لے آیا درودی، اس میں تمام مذہب بھی آئیں گے۔ جن کا مذہب مذہب انسانیت ہے وہ میرے محسن انسانیت کے در کے غلام ہیں۔ دوسرا یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ٹیلی ویژن کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا، آنا چاہیے، اس کا مطلب بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 16 جلسوں میں سے ایک بھی نہیں دکھاتے، پھر بھی دیکھیں ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ بھائی دکھا رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ زحمت کیسی، بیٹھ جاؤ، نہ دکھاؤ۔ عزت اور ذلت تمہارے میڈیا کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ میڈیا تو آئے ہی 40 سال پہلے، تم کدھر تھے؟ وہ دن دور نہیں ہے تمہارے مالکان ہی صفوں میں بیٹھے ہوں گے۔ دہشت گردوں کا تیسرا بڑا نشانہ ہی میڈیا ہے، اس دن آنا، پھر بتائیں گے، ابھی نہیں کہیں گے، اس دن بتائیں۔ میں نے آپ کو 9 سال اس چیز کا درس دیا ہے کہ پاک فوج کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ میری نصیحت، جانے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اس کو اپنے پلو میں باندھ لیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ 1965 ایک بار پھر پاکستان میں بنے گا، ریاست آپ کو خود حکم دے گی، اسلحہ اٹھاؤ اور 65 کی طرح ہمارے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں سے لڑو۔ اس دن کا انتظار کرنا۔ لیکن دہشت گردوں کا سب سے کامیاب حربہ جو ہر ملک میں آنے سے پہلے کیا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کا تبل بج گیا، جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد موجودہ آرمی چیف کے آتے کے ساتھ ہی ایک تکفیری پارلیمنٹیرین اور چار تکفیری ملا، ان میں سے ایک ملا جس کو ہمیشہ دنیا میں نظر چاندنا ہے اس کو نظر آتا ہے پشاور میں، کئی چاندنا نظر آئے اس کو نظر آتا ہے پشاور میں، یہ چار کا ٹولہ اور اوپر ایک سینیٹر، ایک مذہبی جماعت کا سینیٹر جس کو پاکستان میں داعش کے سربراہ میاں نواز شریف نے ٹکٹ دیا، وہ ایک موومنٹ کرنے نکلتا ہے۔ اچھا یہ جن کو چاند نظر نہیں آتا ان کو بھی میرا ایک میسج پہنچا دے، ان کو بولے چلو سعودیہ میں چاند ہو تو یہاں پر بھی چاند ہو ہم مان لیتے ہیں، لیکن پہلے ایک دلیل دو۔ آج سے 150 سال پہلے نہ جہاز تھا، نہ فون تھا، نہ تار تھا، نہ ٹیلی گرام تھا، وہاں سے اگر سعودیہ میں چاند نظر آئے اور قاصد نکلے کراچی آنے کے لیے، چاند کی تلا دینے کے لیے، اکے پی کے جانے کے لیے، تو ایک سال بعد پہنچے گا ملا، اس وقت تیرے باپ دادے کون سے چاند پر عید کیا کرتے تھے؟ ایک سال او میاں یہ وہ چاند ہے جس کو سرکار ختم مرتبت نے دو ٹکڑے کیا تھا، اللہ نے اس کو نظام بنا دیا، آنکھوں سے دیکھ اور عید بنا، اس جاہل کے کہنے پہ آئے گا تو 200 سال پہلے کا جواب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فتنہ بویا، مرزا یوسف صاحب بیٹھے ہیں جیل میں، میرے پڑوسی تھے، ان کو صرف اس لیے اٹھایا کہ انہوں نے میرے حق کے لیے تقریر کی تھی، اور مولانا اقبال صاحب، سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے گولیاں کھائیں اور ان بہنوں کو جنہوں نے گولیاں کھائیں، اور سلام ہے ان کو جنہوں نے مثلِ کوفی گھر میں بیٹھ کے صرف کمپیوٹر چلائے۔ یہ جنگ میری اکیلے کی نہیں، قوم کو لڑنا پڑے گی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری گرفتاری پہ نکلتے، لیکن یہ میری ماؤں بہنوں پہ جو ظلم ہوا ہے، جو تاریخ میں ثابت ہو گیا کہ ناانصافی تھی، اس پر کوئی نہ بولا پاکستان، لیکن یہ سینے میں قید ہے۔ فیصل آبادی نے نہ کبھی احسان چھوڑا نہ بدلا، یہ یاد رکھ۔ تو انہوں نے، ان چار اور اس سینیٹر کے ٹولے نے ایک فتنہ مارکیٹ میں چھوڑ دیا قادیانی ہے۔ جاہل آدمی، فوج کا بھی کبھی کوئی مذہب ہوا ہے؟ آئین کی کتاب لاؤ، آئین کی کتاب۔ میں ٹی وی پہ نہیں ہوں، یا آپ سوشل میڈیا پہ جنگ لڑیں گے؟ بس ظفر بھائی، میں آپ کو صدر کا حلف بتا رہا ہوں، میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، وحدت توحید مطلق اور کتاب الہی خاتم الکتب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ایمان رکھتا ہوں۔ اب میں آپ کو وزیر اعظم کا حلف بتا رہا ہوں، میں بحیثیت وزیر مملکت اپنے میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، وحدت و توحید قادر مطلق کتاب الہی اور ختم نبوت بحیثیت خاتم النبیین، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کے جملہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں فوج کا حلف۔ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں جو عوام کے خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا۔ صرف دو حلف ایسے ہیں جس میں سرکار کے ختم نبوت پہ یقین رکھنا ہے۔ فوج کا حلف بتا رہا ہے، فوج کا صرف ایک مذہب ہوتا ہے، ریاست کی حفاظت۔ مولویوں، تمہیں نہیں پتا جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے تو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف کون تھا؟ اس وقت تمہارے باپ دادے کدھر تھے؟ یہ اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں دو گورنر، دو چیف آف آرمی سٹاف غیر مسلم انگریز رہے، اس وقت تمہارے باپ دادے کدھر تھے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، لیکن کہ وہ تمام اینٹی طالبان قوتیں، چاہے مشرف صاحب ہوں، قادری صاحب ہوں، حامد رضا ہوں، راجہ ناصر ہوں، ساجد نقوی ہوں، اولیاء اکرام ہوں، طاہر القادری ہوں، جو جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو گیا ہے. یکجا ہو گے تو ان کو شکست دو گے. قائد اعظم کے پاکستان کی حفاظت کرو گے, ورنہ یہ یاد رکھنا تم پر مکافات عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئے گا. اس کو تاریخ میں تم عذاب الہی کے طور پہ یاد رکھو گے. تو اس فتنے نے فوج میں وہی فتنہ بویا جو کسی اور صورت میں شام میں بویا اور پھر عراق میں بویا. عاشق رسولوں کے اس عظیم و شان فوج کے سپہ سالار کو متنازع بنایا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم تن من دھن سے اس فتنے کی سرکوبی کریں اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں. ہمارا کہیں یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے, لیکن ہماری سوچ یہ ضرور ہے کہ اس آئین میں اگر تم نے فوجی عدالتیں لگائی ہیں اور دہشت گردوں سمیت تمام کرپٹ لوگ اگر ان عدالتوں سے رہا ہو رہے ہیں تو بھائی پھر اس میں لگایا کس لیے؟ ادھر لاؤ اور انصاف لو. جن دہشت گردوں کو آرمی چیف سزائے موت دے رہا ہے, اس کو سپریم کورٹ حکم امتناعی کے ذریعے بلاک کر رہی ہے, تو پھر کیا فائدہ اس قوم کے اندر نظام انصاف لانے کا جس ملک میں انصاف نہیں وہاں کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اس خارجی فتنے کو بھی میرا جواب ہے, اور اس خارجی فتنے کو آپ بھی پہچان لیں کہ اس کے اندر ہم یہ کہ بچپن سے سن رہے ہیں تا حد جوانی, بچپن سے سن رہے ہیں تا حد جوانی. خارجی کا فتنہ, خارجی کی کہانی, جگر خوردہ کے نطفوں کی نشانی. بچپن سے سن رہے ہیں تا حد جوانی, خارجی کا فتنہ, خارجی کی نشانی, جگر خوردہ کے نطفوں کی نشانی. ریت یہ اس ملک میں ہے برسوں پرانی, شیعہ مقابل ہو تو کہتے ہیں کافر, جو آ جائے کوئی سنی تو ہو جائے قادیانی. یہ فتنہ ہے یہ جنگ اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں. ایسی مملکت میں رہتے ہیں جب باہر جائے تو واپسی کی امید نہیں, دکان کاروبار آفس میں جائیں تو قتل کر دیے جاتے ہیں. انصاف نام کی پچھلے 15 سال سے کوئی نوید ہی نہیں. ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. میں تو سیاست چھوڑ چکا لیکن میں نے شہدا کے بچوں کی سیاسی کوچنگ کا آغاز کر دیا ہے. شہید کا سرٹیفکیٹ اور پولیس سرٹیفکیٹ لگا کے میرے پاس روانہ کریں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ شہدا کے بچوں کے ذریعے ان تکفیری دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. درودی الائنس بنا کے کریں گے, تکفیریوں کو اور ان بارودیوں کو اس ملک سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اس ملک کی کامیابی کا ضامن گوادر میگا آئل سٹی ہے, گوادر پورٹ ان سیاستدانوں کا کارنامہ ہے. یہاں سے فیصل آبادی کا دماغ شروع ہوگا جس کا نام ہے گوادر میگا آئل سٹی, جس کی کنجی ہے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق, جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ خود چل کے ان کے پاؤں پہ جائے گی. انشاءاللہ تعالی گیس بھی آئے گی, انشاءاللہ وہاں گیس بھی آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان کے میدان میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ الیکشن تو تم لڑ لو, اگلا الیکشن ادھر قومی اور صوبائی اسمبلی کا آئے گا اور اس کے لیے میں خود آؤں گا, شہدا کے بچوں کو تیار کر کے ان کا مقابلہ کروں گا. علماء دین سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ آپ ذرا ممبر میں بیٹھے, مقابلہ